جب ہی مومن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھی محمد وال محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام ارتحال جان گداز رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ تمام حاضرین گرامی بالخصوص علماء کرام، جوانان عزیز، خواہران محترمہ و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. آغاز میں ہی میں احساسات تحسین و تعظیم آپ برادران کی خدمت میں کہ اس ناگوار موسم میں آپ نے یہ باشکو و عظیم مجلس و محفل منعقد کی ہے اور اس میں شرکت فرمائی ہے. آپ کا ایمانی جذبہ و ایمانی ولولہ و یہ حرارت ایمانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق نام حسین و ذکر حسین و شہادت حسین سے مومنین کے دلوں میں موجود ہے وہ موجزن اور ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس حرارت ایمانی و عشق نے سورج کی حرارت و موسم کی حرارت پہ غلبہ پایا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اس راہ میں قائم و پائیدار فرمائے. یہ مجلس شہر کراچی میں و اہلیان کراچی کی جانب سے و جوانان کراچی و علماء شہر کراچی، شہر مقاومت، شہر بیداری، شہر ایثار و فداکاری کے جہاں کے مومنین مسلسل راہ حق و راہ دین میں و راہ تشیع میں قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور استقامت بھی دکھا رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالی ان تمام مومنین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور تمام شہداء و بالخصوص شہداء کراچی خداوند تعالیٰ انہیں امام راحل و شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ. یہ مجالس جس عنوان کے تحت برپا ہیں و منعقد ہو رہی ہیں، اگرچہ عنوان برسی ہے امام راحل کے لیے سالانہ ایام، لیکن یہ مجالس بہت ساری نگاہوں کی جانب سے زیر توجہ ہیں و محل توجہ ہیں. سب سے پہلی نگاہ ان مجالس کے اوپر اس ہستی کی ہے جس کی عنایت سے امام راحل نے یہ عظیم کارنامہ صدیوں کے بعد انجام دیا، یعنی حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو منتظر ہیں، جو منتظر ہیں وہ نازنین وجود کے میرے منتظرین کس مقصد کے لیے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں اس وقت بھرپور جلسات، مجالس و محافل و احتجاجات و ریلیاں و دھرنے برپا ہیں، چونکہ ایک آشوب زدہ ملک ہے جس کے اندر بحران ہر روز ہر طبقے کے لیے اور ہر مسلک کے لیے ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی جمعیت سڑکوں پہ نظر آتی ہے جو افتاد اور آفت اس پر پڑتی ہے، اس کے مقابلے میں صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے، اور اس اثنا میں دوسرے انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید کل ان کی باری آ جائے۔ ہر اجتماع کرنے والوں کی پہچان ہوتا ہے، شناخت ہوتا ہے، آپ جہاں بھی جمع ہوں گے، اگر کسی کھیل کے اسٹیڈیم میں جمع ہوں تو جمع ہونا ہی ایک پہچان بن جاتا ہے، کیا سوچ لے کر آئے ہیں، کیا محرک بنا ہے، کس چیز نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، اور ہم موسم کی سختیاں یا دیگر مشکلات تحمل کر کے برداشت کر کے کیوں باہر آئے ہیں، اور اپنا وقت کس چیز کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ ہر اجتماع ایک پہچان ہوتا ہے اجتماع کرنے والوں کے لیے، یہ اجتماع بھی پہچان ہے، اور وہ نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں ان اجتماعات کی جانب، بالخصوص دشمنان دین، دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین، جنہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے، محنت کر کے مسلمانوں میں غفلت، بے شعوری، تفرقہ اور کدورت اور نفرتیں پیدا کی ہیں، ایسے موقعوں پہ ان کی نگاہیں بھی تیزی کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان مواقع پر اور ان مناسبتوں سے مسلمین عالم مختلف ممالک میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی سال شاید آپ میں سے بعض نے بعض مطبوعات یا بعض میڈیا کے ویب سائٹس کے آرٹیکل پڑھے ہوں گے جنہوں نے امام راحل کے انہی ایام کی مناسبت سے بعض نے اپنی کینہ اور دشمنی کا اظہار کیا ہے، اور بعض نے اپنی بے شعوری اور غفلت کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ اس سال ہونے والے امام خمینی کی یاد میں منعقد محافل و مجالس کس سطح کی ہیں، لوگوں کا جوش و جذبہ کس لیول کا ہے، آیا اب بھی دل سے اس رہبر کو چاہتے ہیں پیروکار یا نہیں چاہتے، ایران کے اندر، ایران سے باہر، ہر طرف، و بالخصوص پاکستان کے اندر۔ اگرچہ پاکستان کے اندر الحمدللہ امام کی شناخت ہے، پہچان ہے، ہر طبقے نے امام کا نام سن رکھا ہے، اور اس دوران امام کے پیروکار بھی موجود ہیں، امام کے بسیجی بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے امام کی محبت کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جو راہرو راہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، انہیں تولنا چاہتے ہیں، انہیں جانچنا چاہتے ہیں، انہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا دشمنان امام و دشمنان تشیع و اسلام کی کوششیں کچھ رنگ لائی ہیں یا نہیں، آیا امام سے لوگوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ آپ نے ان کوششوں میں سے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی وہ عالمی کوششیں ہیں اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں بھی مشاہدہ کی ہوں گی کہ امام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو، متدینین کو، جوانوں کو اور مسلمانوں کو طرح طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک منحوس حرکت جو اسی سال انجام پائی ہے امام سے دور کرنے کے لیے، امام کی کردار کشی کے لیے، امام کی شخصیت کشی کے لیے اور امام کے بارے میں لوگوں کے اذہان کو بدبین کرنے کے لیے، اگرچہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے مدتوں سے جاری تھے۔ انقلاب کا آغاز بھی اسی قسم کی حرکتیں بنی۔ انقلاب کا آغاز 1962 یا 1963 میں ہوا، میلادی تاریخ کے مطابق، جب ایران کے ایک اخبار کے اندر امام کے خلاف ایک توہین آمیز آرٹیکل چھپا جس میں امام کی شخصیت کی تضحیک کی گئی، مذاق اڑایا گیا اور اس میں امام کو روسی ایجنٹ اور بھارتی باشندہ قرار دیا گیا کہ امام ایرانی نہیں ہیں، ایک بھارتی اور انڈین شخصیت ہیں اور انہیں خصوصیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور دوسری طرف سے کہا کہ یہ نعوذ باللہ سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، چونکہ انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا 1960 کی دہائی کہ جس میں انقلابی فقط کمیونسٹ ہوتے تھے، کمیونسٹ کے نام سے آپ کے یہاں شہر میں بھی سرخے اور کامریڈ زیادہ تھے، ممکن ہے ابھی بھی بقایا موجود ہوں، بعض ایسے ہیں جو موجود ہیں، انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، اندر سے کامریڈ ہی ہیں ابھی تک۔ کراچی میں ایک پوری جماعت وجود میں آئی کامریڈوں کی اور یہ انقلاب کا نعرہ لگاتے تھے، چونکہ انقلاب کا نام مسلمانوں نے اسلام کے عنوان سے نہیں سنا ہوا تھا، نہ شیعہ نے نہ سنی سے، نہ سنی نے، اور کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسلام بھی انقلاب رکھتا ہے، وہ دین بھی انقلاب اپنے اندر رکھتا ہے، وہ اسلام مسلک انقلابی ہے، وہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ یہ ابھی تعلیم کسی معلم نے نہیں دی تھی، ہر چند علامہ اقبال یہ تعلیم دے کے گزرے، لیکن ہم نے اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا اور ہمیں اقبال سمجھائے نہیں گئے۔ اگر اقبال کو پڑھا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا کہ انقلاب قرآن ہے منبع اس کا، وہ دین ہے اس کا منبع، لیکن پاکستانی انقلاب کے نام فقط کمیونسٹوں سے سنا انہوں نے، لہذا انقلابی جذبہ و شوق رکھنے والے جوان وہ کمیونسٹ ہوئے اور انقلابی کمیونسٹ ہی کہلاتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایران میں ایک توہین آمیز آرٹیکل لکھا گیا جس میں امام کو امام کی تابعیت و شہریت کے عنوان سے کہا گیا کہ یہ ایرانی نہیں بلکہ بھارتی و انڈین ہیں، اور امام کی اعتقادات و نظریے کے بارے میں کہا گیا کہ نعوذ باللہ یہ اسلامی افکار نہیں رکھتے بلکہ یہ کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں۔ اسی سے ایرانی معاشرے کے اندر توجہ آئی اور وہ بیدار ہوئے۔ یہ بات تھی 14 خرداد کی، 15 خرداد کی، اور اسی دن سے 15 خرداد 1342 قم کے اندر عوام نے رد عمل دکھایا، علماء نے، اور کثرت سے شہادتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ انقلاب کی تحریک و نہضت باقاعدہ طور پر شروع ہوئی۔ یہی کام آج انقلاب کی کامیابی کے بعد، البتہ اس دوران بھی جب سے انقلاب کی نہضت شروع ہوئی، امام کے بارے میں ایسی گستاخیاں جاری رہیں، اور آج انقلاب کو آئے ہوئے بھی 36 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک جاری ہیں۔ پاکستان کے بعض موذی افکار رکھنے والے نے ابھی امام کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ امام صوفی ہے، امام خمینی کے بارے میں لکھا کہ امام خمینی صوفی ہیں، تاکہ دور کریں, جوانوں کو دور کریں یا متدینین کو دور کریں, اور ان نادانوں کو خبر نہیں ہے کہ آپ جتنا سورج کی طرف منہ کر کے سورج پہ تھوکنے کی کوشش کرو گے وہ تھوک تمہارے منہ پہ پڑے گا آ کر, اور نہ صرف تمہارا تھوک تمہارے منہ پہ پڑے گا بلکہ جس طرح قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے یلعنہم اللائنون, پوری دنیا کے لائن تم پر لان کریں گے, نفرین کریں گے. ایسا ہی ہوا شروع سے, جنہوں نے امام کی شخصیت کشی کی وہ خود رسوا ہوئے وذلیل ہوئے, اور وہی اذلہ و ارازل اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر اور یہ حرکتیں انجام دے رہے ہیں. بعض ان کو بہانہ سمجھتے ہیں یا ان کو دستاویز سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں امام کے متعلق یہ احساسات پائے جاتے ہیں, اس لیے یہ مجالس بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. ہم مجالس برپا کرتے ہیں لیکن مجالس کو تجزیہ نہیں کرتے, تحلیل نہیں کرتے, پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دشمن تجزیہ کرتا ہے, دشمن تحلیل کرتا ہے, اور دشمن اس کی وجوہات تلاش کرتا ہے, تولتا ہے, جانچتا ہے, پرکھتا ہے, اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ راستہ جو امام راحل نے شروع کیا تھا اور جسے دبانے کے لیے ہر موزی و منحوس حربا استعمال کیا گیا, اس سے نہ صرف یہ راستہ ختم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ ولولے اور جوش کے ساتھ جاری ہے. اور آج کا آپ مومنین کراچی و جوانان کراچی و علماء کراچی و خواتین کراچی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس قدر بھی کوشش کی جائے گی اس راہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, امام کا عشق لوگوں کے دلوں میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ جو امام کے متعلق امام کے بعض پیروکاروں نے یہ فرمایا تھا کہ بی عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد, جس کے دل میں عشق خمینی نہیں ہے اس کے دل میں عشق مہدی نہیں ہے موجود, جس کے دل میں نائب مہدی کا عشق نہ ہو اس کے دل میں امام عصر کا عشق موجود نہیں ہے. یہ علامت ہے و کسوٹی ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ اے علی آپ میزان ہیں امت کے ایمان کو دیکھنے کے لیے, اور فرمایا کہ کوئی مومن کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کرے گا اگرچہ اسے شکنجے دیے جائیں, اسے کانٹوں پہ گھسیٹا جائے, اور کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کرے گا اگرچہ اسے ساری دنیا کا معاوضہ دے دیا جائے. یہ کسوٹی, اس کا کامل مصداق امیر المومنین ہے, لیکن باقی ائمہ اطہار بھی ایسا ہی ہیں کہ کوئی مومن ہرگز ایسی ہستی سے نفرت نہیں کر سکتا اور کوئی منافق ایسی شخصیت سے محبت نہیں کر سکتا. جو بھی راہ ائمہ اطہار, راہ حسین ابن علی کو چلے اور راہ امیر المومنین پہ چلے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا, کوئی منافق اس سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن اس سے نفرت نہیں کرے گا. الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر یہ محبت کا دائرہ پھیلتا جا رہا اور اس کا اظہار بھی ہے. آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیا 144 سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کریں اللہ کی جانب سے پیش کر رہے ہیں, اور ان سے پہلے بھی رسول آئے اپنا پیغام پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس قانون الہی کے مطابق کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے, رسول اللہ بھی خاتم النبیین بھی و خاتم الرسل بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب قرآن ان لوگوں سے، ان نسلوں سے اور اس امت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ افا ان ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، تم واپس پلٹ کر عقبی انقلاب کر کے واپس اسی حالت میں چلے جاؤ گے جس حالت کا نام قرآن نے ضلالت و جہالت رکھا ہے. رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سابقہ حالت عربوں کی و باقی معاشروں کی ضلالت و جہالت کی حالت تھی. رسول اللہ نے ضلالت و جہالت سے نکال کر انہیں ہدایت کے مقام پہ پہنچایا، لیکن اب قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ جب رسول اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس وقت تم نے آیا راہ نبوی، صراط نبوی، انقلاب نبوی کو تکمیل کرنا ہے اور اسے آخر تک طے کرنا ہے، یا انقلاب عقبی اختیار کرنا ہے؟ یہ قرآنی سوال ہے کہ رسول کے بعد آپ کو دو راہ پیش آئے گا، ایک دو راہے پہ کھڑے ہو جاؤ گے تم، اس وقت اس دو راہے سے کون سا راستہ اپناؤ گے؟ ایک نبوی راستہ ہے اور ایک عقبی راستہ ہے. نبوی راستہ قرآن کا راستہ ہے اور عقبی راستہ جہالت و ضلالت کا راستہ ہے. آج ہم بھی اسی زمانے میں، اور یہ قرآن کا سوال ہم سے بھی ہے، ہم بھی بعد از رسول کی امت ہیں، ہم سے بھی قرآن پوچھ رہا ہے، ہم سب سے، اہل پاکستان سے و تمام اہل اسلام سے. افا ان ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. بعد از رسول اللہ کیا کرنا ہے تم نے؟ راہ نبوی جاری رکھنا ہے یا راہ عقبی؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور اپنی سیرت و سنت کے ذریعے انقلاب برپا کیا جس کا عنوان انقلاب نبوی ہے، ضلالت سے نکال کر ہدایت تک لانا، بت پرستی کو نابود کر کے پرچم توحید کو لہرانا، طاغوتیت کو ختم کر کے الہی نظام برپا کرنا، یہ انقلاب نبوی تھا. بعد از وفات نبی انقلاب عقبی کا کھٹکا اور خدشہ ہے، اور یہ رسول اللہ کو بھی کھٹکا تھا، خدشہ کہ میرے بعد یہ راستہ امت چھوڑ نہ دے، ترک نہ کر دے اور واپس اسی حالت میں نہ لوٹ جائے، نہ پلٹ جائے. اس لیے جب خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے بعد کے لیے آیت نازل کی، پیغام و وحی نازل فرمائی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، امت کی نجات کے لیے بعد از رسول سہارا و ذریعہ و راستہ مقرر کر کے جائیں، بتا کے جائیں، نام لے کر جائیں. غدیر میں جب رسول اللہ نے وہ ذریعہ جس سے امت کو راہ نبوی پر قائم رہنا تھا، یعنی ولایت، اعلان کرنا چاہا، یہی خدشہ اور یہی کھٹکا قلب نورانی رسول اللہ میں بھی موجود تھا. قرآن کا لہجہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کے دل میں بھی یہ خدشہ موجود تھا کہ جو راستہ انہیں میں بتاؤں گا، آیا یہ لوگ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہدایت دی اور اپنے بعد فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں اپنے بعد دو سنگین و دو گران چیزیں تمہارے لیے، ہدایت کے لیے، تمہاری بقا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور عطرت اہل بیت. اللہ کی کتاب بعنوان آئین و قانون، اور عطرت بعنوان متولی اور ولی اور حاکم. نظام قرآن کا اللہ کا ہے اور حاکمیت عطرت و اہل بیت کی ہے. غدیر میں عطرت کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارے صاحب اختیار ہیں۔ رسول اللہ جس سرمایہ و میراث کو چھوڑ کر گئے، قرآن کا خدشہ صحیح نکلا، رسول اللہ کا کھٹکا درست نکلا، اور تاریخ کا ایک عظیم عبرت کا باب کھلا، اور وہ یہ تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ابھی جسد اطہر جسم مطہر دفن نہیں ہوا تھا، ابھی لحد میں رسول اللہ کو نہیں اتارا گیا کہ انقلاب عقبی شروع ہو گیا۔ میراث رسول کا ایک رکن امت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور وہ ولایت کا رکن تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کافی ہے، جبکہ رسول اللہ نے دو رکن چھوڑے، دو نجات کے ذریعے چھوڑے، امت نے اور امت کے بڑوں نے، سرکردہ لوگوں نے، امت کے دین کے بڑوں نے یہ کہا کہ قرآن کافی ہے، دوسرے رکن کی ضرورت نہیں، اور قرآن کو بہانہ قرار دے کر عترت سے امت کو دور کر دیا۔ یہ عقبی انقلاب شروع ہوا رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی، اور پھر کچھ ہی عرصہ گزرا، 24 سال 25 سال گزرے کہ رکن دوم بھی امت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، قرآن بھی چھوٹ گیا، اور وہ نظام جو جس میں حاکم لوگوں کا انتخاب کردہ تھا لیکن ظاہر یہ تھا کہ قانون اللہ کا ہے، قرآن ہے، 25 سال بعد نہ قرآن رہا باقی، اور نہ نظام اللہ کا، نہ حاکم اللہ کا رہا، نہ ولایت رہی، نہ خلافت رہی، اور نہ ہی قرآن رہا، اور نہ ہی عترت رہی، اور ملوکیت آ گئی، آمریت آ گئی، بادشاہت آ گئی، خاندانی موروثی حکومت آ گئی، امت کے ہاتھ سے دونوں رکن چھین لیے گئے، انقلاب عقبی مکمل طور پر رونما ہو گیا، اور امت کے پاس رسومات رہ گئیں، اور علماء امت کے پاس فقط آیتیں اور روایتیں رہ گئیں اور احکام رہ گئے، اور وہ بھی صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، لیکن امت کا معاملہ ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل گیا، اور صدیوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا، صدیوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آئی، 1400 سال تک مسلمان بغیر قرآن اور بغیر ولایت کے زندگی بسر کرتے رہے، چونکہ اس زندگی کے لیے انہیں قرآن و اہل بیت سے حدیثیں نکال کے دے دی گئیں کہ آپ کر سکتے ہو، آپ ملوکیت کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہو، آپ موروثی بادشاہتوں کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہو، آپ ان نظاموں میں رہ کر اپنی عبادتیں بجا لا کر اور اپنی رسومات انجام دے کر جنت میں جا سکتے ہو۔ مسلمانوں نے 1400 سال تک میراث رسول اللہ کو متروک رکھا و محجور رکھا۔ 1400 سال کے بعد اس ہستی نے جس کی یاد میں آج آپ علماء و جوانان و خواتین و مومنین جمع ہیں، اس ہستی کی خاطر کیوں جمع ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ایک فقیہ ہے، ایک مرجع تقلید ہے، ایک عالم دین ہے، یہ اعزازات بہت ساروں کو نصیب ہوئے ہیں، لیکن جس کی خاطر، جس کی یاد کی خاطر آج یہاں پر یہ مجلس برپا ہے، اس نے فقط یہی عنوان اپنے اعزاز نہیں بنائے، بلکہ امام خمینی نے رسول اللہ کی متروک میراث و مہجور میراث، جس کا رسول اللہ خود قیامت میں شکوہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے، اس میں حافظ ہیں، قاری ہیں، اس میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے، کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی مہجور ہے، چونکہ قرآن آئین ہے، قانون ہے اللہ کا، آئین جب تک نافذ نہ ہو جائے، نظام نہ بن جائے، لاگو نہ ہو جائے، متروک سمجھا جاتا ہے، معطل سمجھا جاتا ہے۔ قرآنی قانون کی معطلی کا شکوہ خود قرآن فرما رہا ہے کہ رسول اللہ اپنی امت کا شکوہ محشر میں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں پیش کریں گے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو کچھ قرآن کے ساتھ ہوگا وہی عترت کے ساتھ ہوگا. یہاں پر میں تبرکاً آپ کی خدمت میں چند جملے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی وصیت نامے کے عرض کرتا ہوں کہ امام نے اپنی آخری عمر میں وصیت نامہ تحریر کیا، بہت ہی مفصل وصیت نامہ اپنے پیروکاروں کے نام، اہل اسلام کے نام، ملت اسلامیہ کے نام، اگرچہ اس کا ایک حصہ وصیت نامے کا ایرانی اور ایران سے مخصوص ہے، لیکن اکثر حصہ جہان اسلام، امت اسلامیہ و پیروان اسلام سے مربوط ہے. امام کا وصیت نامہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. الحمد للہ و سبحانک اللہم صلی علی محمد و آلہ مظاہر جمالک و جلالک و خزائن اسرار کتابک الذی تجلا فیہ الاحدیت بجمیع اسمائک حتی المستأثر منہا الذی لا یعلمہ غیرک واللعن علی ظالمیہم اصل الشجرۃ الخبیثہ. یہ خطبہ ہے امام کے وصیت نامے کا. اس وصیت نامے کا آغاز بسم اللہ کے بعد حدیث ثقلین سے ہو رہا ہے. امام نے اپنے وصیت نامے کا آغاز حدیث ثقلین سے کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عترت و اہل بیت. امام خمینی فرماتے ہیں شروع میں ہی، پہلا خطبے کے بعد پہلا جملہ یہ ہے، وبعد ان جانب مناسب میدانم کہ شمعی کوتاہ و قاصر درباب ثقلین تذکر دہم. فوراً وصیت نامہ ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے کہ میں آپ مومنین و مسلمین کی خدمت میں اس وصیت نامے میں حدیث ثقلین کے بارے میں مختصر عرض کرتا ہوں. پھر ساتھ ہی عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ میں اس وقت حدیث ثقلین کے بارے میں حق ادا نہیں کر سکتا، اپنی معذوریت یا امام انکسار پیش کرتے ہیں، وہ حصہ میں چھوڑتا ہوں. بعد میں امام یہ فرماتے ہیں کہ شاید جملے یہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشارے باشد بر ان کے بعد از وجود مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چور یکی از این دو گزشتہ است بر دیگری گزشتہ است و محجوریت ہر یک محجوریت دیگری است تا انگاہ کہ این دو محجور بر رسول خدا در حوض وارد شون. امام خمینی فرماتے ہیں میں نے کیوں حدیث ثقلین کو سرنامہ وصیت نامہ قرار دیا، اس لیے کہ رسول اللہ 23 سال محنت کی انقلاب برپا کیا، امت کو، لوگوں کو، ریوڑ کو ضلالت اور جہالت کی دلدل سے، گندگی سے نکالا اور ہدایت کے درخشان چوٹی پہ پہنچایا. جاتے ہوئے امت کی نجات کے لیے میراث و ترکہ چھوڑ کر گئے اور وہ کتاب خدا اور عترت ہے. لیکن یہ میراث رسول لٹ گئی، یہ میراث رسول ترک کر دی گئی، یہ میراث رسول محجور ہو گئی، چھوڑ دیا امت نے. ایک کو اسی دن چھوڑ دیا جس دن آنکھ رسول اللہ کی بند ہوئی، دوسرے کو 25 سال بعد چھوڑ دیا، اور جس دن امیر المومنین کی حکومت ختم ہوئی اسی دن سے انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، آمریت و ملوکیت آ گئی، اور اس کے بعد دونوں میراث رسول اللہ کی ختم ہو گئی. اور 1400 سال تک امت رسول اللہ کی میراث کی متروکیت اور محجوریت کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی، ان سے تبرک حاصل کرتی رہی، قرآن کی تلاوت اور اہل بیت کا ذکر کرتی رہی، قرآن کے قاری اور اہل بیت کے خطیب و ذاکر، ان کو مطمئن کرتے رہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر دونوں متروک ہیں، ولایت نہیں تو نہ صحیح، قرآن کی حاکمیت نہیں تو نہ صحیح، ہمیں صرف قرآن و عترت کہاں چاہیے؟ مرنے کے بعد قبر میں. اس لیے جب انسان مرتا ہے تو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ذاکر فوراً اس کی مجلس کل پڑھتا ہے، مجلس کل میں مومن کی کل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور مجلس ہوتی ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر تیرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اب تو قرآن تیری مدد کو آ رہا ہے. کل پڑھنے والے جن کو ہم نے بریانی کھلانی ہے، یہ بریانی کھا کے کل پڑھیں گے اور اس کل کا ثواب تجھے پہنچے گا اور تو قبر میں نجات پا لے گا. اور ساتھ ہی خطیب آ کر میت کو مطمئن کرتا ہے اور اس کے ورثہ کو کہ گھبرانا نہیں، تو قبر میں جائے گا، تیرے جانے سے پہلے مولا پہلے قبر میں موجود ہوں گے. ولایت کو بھی قبر میں پہنچا دیا، قرآن کو بھی گورستان میں پہنچا دیا، اور 1400 سال تک امت اس حالت میں زندگی بسر کرتی رہی کہ قرآن گورستانوں میں اور مولا بھی قبر میں استقبال مومن کے لیے ہیں. یعنی ولی جس کو اللہ نے ولایت دی تھی وہ قبر میں تجھے ملے گا، اور قرآن جو تیری زندگی کا منشور تھا وہ کل کی مجلس میں تیرے پاس آئے گا. امام خمینی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ امام خمینی نے 1400 سال سے میراث رسول مدفون، متروک اور مہجور، گورستانوں کی زینت اور قبرستانوں کی زینت، اس کو نکالا، اور نکال کر اللہ کے کتاب کو آئین بنا کر نافذ کیا، اور فراموش شدہ نظام ولایت برپا کر کے پرچم، اور دنیا کو بتایا کہ جو رسول چھوڑ کر گئے تھے وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ آئین اللہ کا ہو اور حاکم بھی اللہ کا ہو. حاکم ولی ہونا چاہیے اور آئین قرآن کا ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ کی میراث تھی جو امام خمینی نے زندہ کی. عزیزان من، آج جس ہستی کی یاد میں ہیں ہم، فقط یہ نہیں کہ چند فتوے یادگار ہیں اس کی یا چند کتابیں یادگار ہیں اس کی، بلکہ 1400 سالہ میراث مدفون کو زندہ کر کے امت کے سامنے رکھ کر گیا. کیا حق نہیں بنتا کہ امت سال میں ایک دفعہ اس کے ایام ارتحال کو باشکو طریقے سے برپا کر لے؟ درود پڑھیے محمد والے محمد پر.
زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے. مومنین، شعار کا جواب مراد آباد میں دیں، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، مردہ آباد، 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 مردہ آباد.
امام نے اس لیے حدیث ثقلین کو سرنامہ وصیت نامہ قرار دیا ہے کہ حدیث ثقلین جہاں امت کی نجات کا ذریعہ و بشارت و نوید و موجدہ ہے، ساتھ ہی اپنے اندر ایک داستان غم بھی ہے. اس لیے کہ یہ میراث رسول اللہ ہے، اور یہ میراث رسول اللہ کے بعد چھوڑ دی گئی. انقلاب عقبی کے ساتھ 1400 سال، عزیزان من، سب مسلمان، تمام مسالک جو آج رسومات پہ لڑ رہے ہیں، جو آج ایک دوسرے کے ساتھ گریبان گیر ہیں، جو آج ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، 1400 سال سے رسول کی میراث کے بغیر زندہ ہیں. امام خمینی نے نکالا اس میراث کو، زندہ کیا اس میراث کو، اور حدیث ثقلین کو اس لیے سرنامہ وصیت نامہ قرار دیا کہ حدیث ثقلین وہی پیغام آج بھی دے رہی ہے. امام نے وصیت نامہ لکھا اور بسم اللہ کے بعد فرمایا، قال رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو، اے مومنین، اے مسلمین، اے جوانان، اے علماء، اے خواتین، اے خواہران، وہ میراث جو 1400 سال بعد مٹی سے، غبار سے، گورستان سے میں نے زندہ کی، امام راحل نے زندہ کی، یہ پھر خطرے میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح رسول اللہ کی وفات کے بعد تم نے ولایت چھوڑ دی، اور ولایت چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا حاکم لے آئے، اور پھر تم نے تدریجن قرآن بھی چھوڑ دیا اور آمریت و ملوکیت کے سائے میں آ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام خمینی نے جو میراث رسول زندہ کی وہ تمہارے ہاتھ سے دوبارہ نکل جائے۔ میراث امام خمینی وہی میراث رسول اللہ ہے جو انقلاب اسلامی اور نظام ولایت فقی کی صورت میں ہے۔ ولایت فقی امام خمینی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، ولایت فقی سایہ ہے ولایت معصوم کا، ولایت معصوم تجلی ہے ولایت رسول کی، و ولایت رسول آیت و نشانی ہے ولایت اللہ کی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ در حقیقت ولایت کا تسلسل ہے کہ اللہ ولی ہے اور اللہ کی ولایت کے سائے میں رسول ولی ہیں، اور رسول کی ولایت کے نتیجے میں وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے، اور غیبت کبرا میں اس کا مقرر کردہ فقی تمہارا ولی ہے۔ یہ ولایت کسی کی جیب سے نہیں نکلی، یہ ولایت موروثی خاندانی نہیں ہے، یہ ولایت کسی سیاسی حزب کا منشور نہیں ہے، یہ ولایت کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ ولایت حکم قرآن ہے، یہ ولایت رسول اللہ کا نظام ہے، یہ ولایت عترت طاہرہ کی تجلی ہے، یہ ولایت تسلسل ولایت اللہ ہے زمین کے اوپر۔ ہم بھول گئے عزیز من، قرآن کریم نے اور دین کے اندر دین مبین میں ایسے ہی سلسلے امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک نسل کے لیے ولی ہو دوسری نسلیں محروم چلی جا رہی ہوں، ایک نسل کے لیے سارا اہتمام ہو اور باقی نسلوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ عادل ہے ذات خدا، اور خدا کا فرمانا ہے قیامت کے دن کسی کی حجت خدا پر برتر نہیں ہوگی، وَلِلَّهِ الْحُجَّتُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی حجت سب کی اوپر تمام ہوگی۔ اللہ کی حجت اسی صورت میں تمام ہوتی ہے جب ہر نسل کے لیے وہ سارا اہتمام ہو جو سابقہ نسلوں کے لیے ہے۔ کیا زمانہ غیبت کے لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے زمانے میں کوئی معصوم غائب تھے، ہمارے زمانے میں رسول وفات پا گئے تھے، ہمارے زمانے میں انبیاء و معصومین تک دسترسی نہیں تھی، پس کس طرح سے ہم ہدایت تک پہنچ سکتے تھے؟ اللہ نے اہتمام کیا ہے اس کا، یہ ولایت اس کا نتیجہ ہے۔ ولایت کو نہ بتایا گیا، نہ سمجھایا گیا، نہ پڑھایا گیا، فقط ولایت پہ واہ واہ کی گئی جو رسول اللہ کا خدشہ تھا۔ غدیر سے واہ واہ شروع ہوئی، نشتر پارک تک واہ واہ ہی ہو رہی ہے، 1400 سال پہلے سے واہ واہ شروع ہوئی اور آج تک واہ واہ ہو رہی ہے۔ یہ جانو ولایت کی تقدیر و تاریخ ولایت عجیب دردناک ہے کہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، ساری قوم نے واہ واہ کہا۔ بخن بخن مبارک کو نہیں کہتے، یہ غلط ترجمہ ہے، ممبروں سے کیا جاتا ہے۔ بخن بخن کا مطلب یہ نہیں کہ مبارک ہو، بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ عرب جب مبارک کہنا چاہے تو مبارک ہی کہتا ہے، بخن نہیں کہتا۔ بخن بخن واہ واہ کا ترجمہ ہے اردو میں، پنجابی میں اور ان ہندی زبانوں میں واہ واہ ہے، فارسی میں باہ باہ ہے اور عربی میں بخن بخن ہے۔ اس وقت سے رسول اللہ نے پڑھی آیہ ولایت پڑھی، سب نے نیچے سے کہا واہ واہ۔ 1400 سال سے جو خطیب ممبر پہ آتا ہے سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس کا کام آیت پڑھنا ہے، میرا کام بخن بخن کرنا ہے، میرا کام واہ واہ کرنا ہے۔ ایک شاعر نے غدیر میں شعر لکھا، فی البدی شاعر نے شعر لکھا اور فوراً قصیدہ سنایا، رسول اللہ سے بھی داد پائی، مجمع سے بھی داد پائی، اور پھر اس کے بعد اس نے سمجھا میرا فریضہ ادا ہو گیا، شاعروں کا اتنا ہی کام ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی شاعر 2 مہینے 10 دن پہلے شعر لکھتا ہے اور 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے، اپنے لکھے ہوئے شعر پر عمل نہیں کرتا، اپنے لکھے ہوئے قصیدے پر عمل نہیں کرتا اور علی کو ولی نہیں مانتا۔ اور یہی شاعر 2 ماہ 10 دن بعد بھول گیا کہ شعر میں کیا لکھا تھا، 25 سال بعد
جب علی بطور ولی قبول نہیں ہوئے لیکن خلیفہ چہارم چنے گئے، اس وقت اس شاعر نے حتی علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، بلکہ ٹکٹ کے بغیر شام پہنچ گیا، شام کے رنگین دسترخوان پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ ولایت کی تاریخ ہے۔ آج تک ولایت کو ایسے ہی ملے، شاعر ولایت ملے تو ایسے ملے، مجمع ملا تو ایسا ملا، خطیب ملا تو ایسا ملا۔ ولایت کو چاہیے کیا؟ مبلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک۔ اے رسول تو مبلغ ہے، تبلیغ کر، ولایت کی تبلیغ کر۔ سارا دین تو نے تبلیغ کر دیا، یہ نظام ضرور تبلیغ کر، اس لیے کہ ولایت وہ نظام ہے جس کے سائے میں دین قائم ہوگا۔ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ ولم ینادی الی شیء مثل ما ینادی الی الولایہ۔ اور کسی چیز کی طرف اتنی تاکید سے نہیں بلایا گیا جتنی تاکید سے ولایت کی طرف بلایا گیا ہے۔ ولایت چھوٹ جائے گی، ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ درود پڑی، یہ میراث امام خمینی نے زندہ کی، ولایت فقیہ اور انقلاب اسلامی، ان دونوں کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایرانی دعویٰ کرے ولایت فقیہ کے ایرانی ہونے کا، جاہل ہے، جاہل مطلق ہے۔ اور جو دعویٰ کرے انقلاب اسلامی کے انقلاب ایرانی ہونے کا، وہ جاہل ہے۔ جس طرح اسلام حجازی نہیں ہے، جس طرح ولایت رسول عربی نہیں ہے، جس طرح ولایت علی مکی و مدنی نہیں ہے، جوفہ کی نہیں ہے، بلکہ عالم بشریت کے لیے ہے، ولایت ہے ہی انسانیت کے لیے۔ اللہ کی ولایت ہو تو عالمین کے لیے ہے، رسول کی ولایت ہو عالمین کے لیے ہے، علی و اولاد علی کی ولایت ہو تو عالمین کے لیے ہے، اور ان کے نائب اور پیروکار کی ولایت ہو تو بھی عالمین کے لیے ہے۔ یہ کسی محلے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، یہ ولایت عالمین کی ہدایت کے لیے مقرر ہے۔ یہ میراث تھی امام کی، اور حدیث ثقلین کو سرنامہ قرار دے کر متوجہ کیا کہ اگر میراث رسول لٹ سکتی ہے تو میراث خمینی بھی فراموش ہو سکتی ہے۔ اگر ولایت ہو قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے بعد از رسول اللہ، امام خمینی کے بعد بھی ان دونوں کو خطرہ ہے۔ امام خمینی احیاء کرنے والے ہیں قرآن و عطرت و قرآن و ولایت کو۔ فیسیں لے کر شعر پڑھنا احیاء ولایت نہیں ہے عزیز من، ولایت کو نظام بنا کر طاغوتیت کے سینے پہ کھڑے ہو کر ولایت کا پرچم لہرا کر شیطانی نظام کو للکار کر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور انہیں یہ کہنا کہ اگر تم نے پوری دنیا پر طاغوت کا پرچم لہرایا ہے تو خمینی آج پوری طاقت کے ساتھ ولایت کا پرچم لہرا کر اور اس امت کو پاسدار نظام ولایت بنا رہا ہے۔
زندہ خمینی، زندہ خمینی، افکار خمینی، ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ خمینی، زندہ خمینی، رہبر کی شکل میں، رہبر کی شکل میں، سید کی شکل میں، سید کی شکل میں، مردہ آباد، مردہ آباد، اور پوری طاقت سے مردہ آباد، مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔
اس میراث کو بچانا ہے، یہ عظیم میراث ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی یہ مجلس آپ نے برپا کر دی، منتظمین نے محنت کر کے اس سخت گرمی میں اور شہر کے ابتر حالات میں اور خطروں کے اندر آپ عظیم جوانوں نے اور مرد و خواتین نے مل کر یہ عظیم محفل برپا تو کر دی، لیکن شاید آپ اس کے تجزیے سے غافل ہو جائیں اور نہ کر سکیں، لیکن کچھ کرتے ہیں تجزیہ اس کا، کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ کس یاد کو زندہ رکھنا ہے. امام نے دو چیزیں، دو راستے بتائے اس میراث کو حفظ کرنے کے لیے، تاکید فرمائی کہ یہ میراث دین، یہ میراث رسول، یہ میراث قرآن، یہ میراث عطرت، یہ میراث حدیث ثقلین، دو طریقوں سے بچا سکتے ہو عزیزان. وہی جو آپ نے اپنے پروگرام، اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، بیداری اور پائیداری. بیداری میراث بچانے کا ذریعہ و پائیداری اس میراث کی حفاظت کا طریقہ ہے. بیداری ملت، بیداری امت، بیداری نسل حاضر، بیداری علماء، بیداری مؤمنین، بیداری جوانان، بیداری خواتین. یہ بیداری ضمانت ہے اس میراث کے بچنے کی. آپ توجہ فرمائیں عزیز من، غور طلب مطلب ہے کہ کس طرح میراث رسول اللہ متروک ہو گئی، عوام کیوں چپ رہ گئے، کیوں وہ امت خاموش تماشائی بنی رہی، اور ایک گروہ نے بڑی سادگی سے میراث رسول کو ان سے دور کر دیا. امت نے اعتراض نہیں کیا، بولی نہیں امت، خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. بلکہ ایک بزرگ صحابی کو جب حضرت سیدہ نے جا کر یہ کہا کہ اٹھو، تمہارے نبی کی میراث تمہاری آنکھوں کے سامنے لٹ رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، بہتر ہے آپ بھی خاموشی اختیار کر لیں، حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ امت میں تفرقہ پڑ جائے گا. وحدت امت زیادہ اہم ہے، تاکہ امت ایک رہے، بے شک ولایت نہ ہو، بے شک میراث رسول نہ ہو، لوگ ایک رہیں، ایک سطح پر رہیں، ایک پلیٹ فارم پر رہیں، یہ زیادہ اہم ہے. حضرت سیدہ کو کہنے لگا کہ آپ بھی خاموش ہو جائیں، آپ بھی ندا نہ اٹھائیں، آواز نہ اٹھائیں. جناب سیدہ نے اس میراث رسول کی حفاظت کے لیے تنہا قیام کیا، مسلحانہ قیام نہیں کیا، تلوار لے کر نہیں آئیں، نیزہ لے کر نہیں آئیں، اپنے ساتھ فوج لے کر نہیں آئیں، بلکہ خطبہ دیا، آگاہی دی، گھر گھر میں جا کر، فرد فرد کو جا کر متوجہ کیا، بیداری کی تحریک چلائی. لیکن وہ لوگ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ سوئے ہوئے نہیں تھے، جاگے ہوئے تھے، سوئے ہوئے کی ادا اپنائے ہوئے تھے. اور دنیا کا کوئی بشر ایسے فرد کو نہیں جگا سکتا جو سویا ہوا نہ ہو اور سونے کی ادا بنا رہا ہو. ایسے اداکار سوئے ہوئے کو کوئی بھی نہیں جگا سکتا، علامہ اقبال بھی نہیں جگا سکتے، اور ان سے بڑا بھی کوئی آ جائے نہیں جگا سکتا. سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن سوئے ہوئے کی ادا بنانے والوں کو محال ہے جگانا، یہ نہیں جاگے، کیونکہ سب کچھ جانتے تھے، آگاہ تھے، کوئی اور چیزیں ان کو روکے ہوئے تھی، حاضر نہیں ہوئے. امام نے یہ میراث رسول احیاء کی بیداری کے ذریعے سے. امام کا انقلاب مسلحانہ انقلاب نہیں تھا، انقلاب امام خمینی میں مسلح گروہ موجود تھے، امام نے ان کو کبھی بھی انقلاب کا حصہ نہیں بنایا، ان کو انقلاب کا حصہ نہیں سمجھا، ان کو انقلاب میں شریک نہیں کیا. انہوں نے انقلاب سے پہلے بھی قتل کیے، اور انقلاب کے بعد قتل و غارت گری کا عجیب بازار گرم کیا، ہر بڑی شخصیت کو قتل کر دیا. چونکہ یہ انقلابی نہیں بلکہ فقط قاتل تھے، فقط مسلح تھے، فقط دہشت گرد تھے، وہی لوگ جو آج منافقین کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ مسلح گروہ تھا، اور یہ انقلابی بننا چاہتا تھا، انقلاب کی لیڈ کرنا چاہتا تھا. انقلاب نے، امام نے ان کو انقلابی نہیں مانا، قاتل دہشت گرد جنہوں نے انقلابیوں کو چن چن کے شہید مطہری و شہید بہشتی و شہدائے محراب و دیگر عظیم ہستیوں کو انقلاب سے چھینا، وہ یہی نام نہاد انقلابی تھے جنہیں امام نے کبھی انقلاب میں شامل نہیں کیا۔ امام کا انقلاب بیداری کا انقلاب تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا، شاید آپ میں سے بعض نے یہ سنا ہوگا یہ مطلب، کہ انقلاب لانے میں 10 دن لگے۔ انقلاب 2 فروری سے 11 فروری کے درمیان آیا۔ 2 فروری کو امام پیرس سے تہران آئے اور 11 فروری کو انقلاب کامیاب ہو گیا۔ 10 دن انقلاب لانے میں لگے، 10 دن حکومت گرانے میں لگے، 10 دن طاغوت کو پاش پاش کرنے میں لگے، 15 سال امت کو بیدار کرنے میں لگے۔ 15 سال تحریک بیداری جاری رکھی تاکہ یہ امت بیدار ہو جائے، اور جب لوگ بیدار ہو جاتے ہیں پھر طاغوت گرانے میں 10 دن لگتے ہیں۔ لیکن اگر امت بیدار نہ ہو 14 صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، کوئی طاغوت نہیں گرتا بلکہ طاغوت مسلط تر ہو جاتا ہے۔ پائیداری استقامت بیداری کے بعد مرحلہ استقامت ہے۔ بیداری کے بعد استقامت شروع ہوتی ہے۔ جو بھی جاگ گیا اب قیام کرے اور قیام کو جاری رکھے، لیکن وہ قیام حرکت دین کی راہ میں اور قرآن و عترت کی راہ میں اور ولایت و قرآن کے سائے میں اپنے قیام کو جاری رکھے، یہ استقامت ہے۔ استقامت جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں کہ شہر کے حالات اور شہر کی گرمی میں آپ کو کون سی چیز یہاں پر لے کر آئی، یہ استقامت ہے۔ یہ جو آپ آئے گھروں سے نکلے خطرات مول لے کر، یہ استقامت کہلاتی ہے۔ اسی سے یہ راہ طے ہوتی ہے۔ عزیز من، میں چند نکات تیزی کے ساتھ، وقت میں قلت ہے اور مطلب زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ بیداری و پائیداری میراث امام کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ بیداری و پائیداری، آپ اگر توجہ فرمائیں، رہبر معظم انقلاب اسلامی حفظہ اللہ مسلسل اپنے خطبات میں بیداری کا درس دیتے ہیں۔ کوئی جملہ، کوئی تقریر، کوئی موقع ایسا نہیں جس میں امت کو بیداری کی طرف ترغیب نہ دلائیں۔ جہان اسلام، امت اسلام، عالم تشیع، عالم تسنن، تمام دنیا مرد و زن کو بیداری کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور تعجب ہے کہ بیداری کی کانفرنسوں میں جہاز بھر بھر کے ہر ملک سے بلائے جاتے ہیں، معلوم نہیں کہ وہاں کھانے میں کیا شامل کرتے ہیں، کہ جن کو بیداری کی کانفرنس میں بلایا جاتا ہے واپس آ کے سکران کی حالت طاری ہوتی ہے، واپس آ کے ہر بات کرتے ہیں سوائے بیداری کے، ہر جملہ کہتے ہیں سوائے بیداری کے، بیداری کی بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی۔ معلوم نہیں کہ جب رہبر کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں اس وقت کون سا ڈرنک پی کر جاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کون سی بلا پیتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم بیداری کا خطبہ سن رہے ہیں۔ ہم نے بیداری کا پیغام و سفیر بن کر جانا ہے، اپنی اپنی ملت میں جا کر ملت کو بیداری عطا کرنی ہے۔ رہبر معظم کے جتنے خطبے ہیں اگر بیداری کے بارے میں چھاپے جائیں تو کئی جلد کتاب بنتی ہے، اور وہ پاکستانیوں تک ابھی تک پیغام نہیں آتا۔ بلکہ اگر رہبر معظم اپنی بیداری کی تقریر میں ایک جملہ کسی اور موضوع سے متعلق کہیں، وہ سرخی بن جاتی ہے اور بیداری اس صحافی کو نظر ہی نہیں آتی۔ بیداری اگر آ جائے، بیداری کے اثرات، بیداری اگر آ جائے، مداری کا راستہ بند ہو جائے گا۔ وہ قومیں جو مداریوں کے ہاتھ میں ہیں، کہ اس وقت پاکستان مداریوں کے ہاتھ میں ہیں، اور پاکستان میں صرف مداری بازی ہے۔ ہر سیاستدان مداری کا کردار ادا کر رہا ہے، چونکہ یہ قوم مداری کا تماشا زیادہ پسند کرتی ہے۔ جہاں پر بھی مداری آ کر ٹھیا لگاتا ہے، ڈگ ڈگی نکالتا ہے، بندر نکالتا ہے، اور پھر ٹوکریاں 2-3 نکالتا ہے اور اس میں اجدہا اور کوبرا دکھاتا ہے، ساری قوم، عورت و مرد، پیر و جوان اور عالم و جاہل، سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ مداری کیا کرتب دکھاتا ہے۔ وہ مداری کرتب دکھاتا ہے، اور اس کا تھیلا بھر جاتا ہے، قوم اپنے گھر کو دل لبھا کے چلی جاتی ہے۔ جب سارا ملک مداریوں کے ہاتھ میں ہو، سیاست و حکومت مداری کے ہاتھ میں ہو، دین و مذہب و مسلک مداری کے ہاتھ میں ہو، وہ مداری قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مداری قوموں کو جگاتے ہیں، مداری قوموں کو نجات دیتے ہیں، مداری قوموں کی عزت پہنچاتے ہیں، مداری قوموں کی خاطر کوئی قربانی دیتے ہیں؟ نہ عزیز من، مداری جو کرتب کرتا ہے اس کی نگاہ تیری جیب پہ لگی ہوئی ہے، وہ ہنساتا ہے تو کچھ لینے کے لیے، وہ رلاتا بھی ہے تو کچھ لینے کے لیے، وہ ہر کرتب کرتا ہے تیری جیب سے وہ سکہ نکالنے کے لیے جو تو نے زپ لگا کے بند کیا ہوا ہے، اور مداری بڑے بڑوں کی زپ کھلوا دیتا ہے اور نکال لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے وہ پیسہ۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ یہ پیسے میں نے دیے ہیں میری راہ میں انفاق کر، اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتا، مداری کے اکسانے پر دولت کو ڈھیر لگا دیتا ہے۔ مداری بازی قوم کا مزاج بن گئی۔ کیسے مداریوں سے جان چھوٹے گی؟ جب بیداری آئے گی، آگاہی آئے گی، شعور آئے گا۔ بیداری سے راستہ ہدف نظر آتا ہے، بیدار کو مقصد نظر آتا ہے، غافل کو نیند میں آئی ہو کو مقصد نظر نہیں آتا۔ بیداری سے راستہ نظر آتا ہے، راہ نظر آتا ہے، جو بیدار نہ ہو اس پر راستے گم ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بیداری سے انسان حق و باطل کی تشخیص کر سکتا ہے، تمیز دے سکتا ہے۔ بیداری کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوتا ہے، بیداری کے ذریعے سے راہبر اور راہزن میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ اگر بیداری نہ ہو یہ نہیں پتہ چلتا راہزن کون ہے اور راہبر کون ہے، اور ہر چند سال کسی راہزن کے ساتھ چل کر پھر پشیمان ہوتے ہیں کہ یہ تو راہزن تھا، ہمیں راہبر چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ بیدار نہیں ہے۔ جب بیدار ہو تو پتہ چلے گا راہبر کون ہے۔ بیداری اگر آ جائے تو سامری سے نجات مل جاتی ہے، اور موسیٰ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے سامری کے پیچھے جانا ہے یا موسیٰ کے پیچھے جانا ہے۔ بیداری کے ذریعے سے طاغوتیت اور ولایت میں فرق نظر آتا ہے۔ میں ایک متحجرین کے امام کا ایک بات پہلے نقل کی ہے، جہاں پر ہوئی تھی وہیں بات نقل کی ہے، کہ کچھ دو تین سال پہلے ایک شخص جو امام خمینی کے بارے میں زیادہ نفرت کو پاکستان میں پھیلا رہا ہے اور اس نسل کو، متدینین کو دور کر رہا ہے، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ صدام بھی مسلمان تھا، خمینی بھی مسلمان تھے، عراقی بھی مسلمان تھے، ایرانی بھی مسلمان تھے، ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، دونوں طرف سے مارے گئے، وہ اپنے مردوں کو شہید کہتے ہیں، یہ اپنے مردوں کو شہید کہتے ہیں، آپ بتاؤ ہمیں کہ ان میں حق پہ کون تھا، درست کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، صدام بھی دنیا سے چلا گیا ہے، خمینی بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے دونوں میں سے کون صحیح تھا کون بہتر ہے، ہمیں کیا پتا کون صحیح تھا کون بہتر ہے۔ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ افراد ہیں مداری، جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں، جسے صدام اور خمینی میں فرق معلوم نہیں ہوتا، اسے علی اور معاویہ میں فرق معلوم ہوتا، اسے یزید اور حسین میں فرق معلوم ہوتا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بیداری دشمن کی شناخت کرواتی ہے۔ یہی خطاب جو امام کی رحلت کی مناسبت سے رب المعظم نے بیان فرمایا، تاکید فرمائی دشمن کی شناخت پر، اپنے دشمن کو پہچانو۔ نام لیا رب المعظم نے کہ اس وقت دشمن حقیقی اصلی اور دشمن ثانوی، ان دونوں میں فرق ہے۔ انہوں نے ہمارے سامنے دشمن ثانوی پیش کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن اصلی کو بھول جائیں۔ رب المعظم نے فرمایا یہ تکفیری، یہ اصلی دشمن نہیں ہے، اصلی دشمن وہ ہیں جنہوں نے تکفیری بنائے ہیں، جنہوں نے یہ لشکر بنائے ہیں، جنہوں نے یہ گروہ بنائے ہیں، جنہوں نے ان کو مسلح کیا ہے، جنہوں نے ان کی تقویت کی ہے، سپورٹ کی ہے، موقع دیا ہے، یہ دشمن اصلی ہیں۔ رہبر معظم کی تقریر کے اصلی موضوعات میں سے ایک دشمن شناسی تھی کہ بیدار قوم کو، بیدار ملت کو اپنا دشمن معلوم ہوتا ہے، دشمن کے حربے معلوم ہوتے ہیں، دشمن کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، دشمن کی چال معلوم ہوتی ہے۔ بیداری، اگر بیداری ہو رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے بعد اگر امت کو بے ہوش نہ کیا جاتا اور امت کو غافل نہ کیا جاتا اور بیداری آتی تو جناب سیدہ تنہا نہ ہوتی، وہ مدینے کی گلیوں میں ایک آواز دب کے نہ رہ جاتی، فاطمہ زہرا کی آواز مدینے میں تنہا نہ ہوتی، بلکہ ایک امت پوری جناب سیدہ کے ساتھ قیام کرتی، لیکن بیداری نہیں تھی۔ بیداری نہ ہو تو سیدہ تنہا ہو جاتی ہیں، اگر بیداری نہ ہو، دین کی روشیں معلوم نہیں ہوتی، دین کے راستے معلوم نہیں ہوتے، غیر دینی روشوں سے دین کے کام کیے جاتے ہیں، غیر دینی طریقوں سے، کہ میں اس کی مثالیں بعض لاہور میں آئمہ جمعہ و جماعت کے سیمینار میں عرض کیا کہ اللہ کا گھر ہے مسجد، لیکن مسجد چلانے کا طریقہ وہ اللہ کا نہیں، قرآن کا نہیں، دین کا نہیں، مسجد اور امام ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے، مسجد امام مانگتی ہے، مسجد انجمن نہیں مانگتی، مسجد ٹرسٹ نہیں مانگتی، مسجد بے نماز متولی نہیں مانگتی، مسجد الیکشن نہیں مانگتی، مسجد مومنین کا اختلاف نہیں مانگتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد امام مانگتی، امام ہو اور معموم ہو، مسجد کو امام، اگر اللہ کا گھر ہو، اللہ کی روش نہ ہو، دین نہ ہو، امام ملازم رکھ لیا جاتا ہے اور مالک ٹرسٹ و انجمن بن جاتی ہے، وہ انجمن جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام سواد سے لکھا جاتا ہے یا سین سے لکھا جاتا ہے، وہ مالک ہو جاتی ہے اور عالم دین اس کا ملازم ہو جاتا ہے۔ جب انجمنیں بنا کر الیکشن لڑ کے اور مومنین ایک دوسرے کے خلاف کمپین چلا کے فاسق و فاجر ثابت کر کے مسجد کا الیکشن لڑنے کے لیے ہر شیطانی حربہ استعمال کر کے انجمن کا الیکشن جیت کے بنگڑا دمال مچا کے کو پھر آئے مسجد چلانے کے لیے، اس مسجد سے دین خدا کا نہیں نکلے گا باہر۔ روشیں، اگر گھر اللہ کا ہے، دین بھی اللہ کا ہو، روش بھی اللہ کی ہو۔ مسجد کے لیے دین نے امام رکھا ہے، امامت، امامت کے ذریعے مسجد ہو۔ عزیزان ایمان، پائیداری اگر آ جائے، بیداری کے بعد پائیداری ہے، بیداری سے جو راستہ کشف ہوتا ہے، تشخیص ہوتا ہے، پائیداری سے وہ راستہ طے ہوتا ہے، پائیداری، بیداری سے انقلاب برپا ہوتا ہے، پائیداری سے انقلاب کی حفاظت ہوتی ہے، پائیداری سے میراث رسول اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، بیداری رہبر شناس بناتی ہے اور پائیداری رہبر کا متی بناتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں، میں ان سب کے موجودگی میں طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں، صبر، تین موقعوں کے لیے صبر کا ذکر آیا ہے، صبر علی الطاعۃ، صبر عن المصیبہ، و صبر عن المعصیت۔ ایک اطاعت پر صبر کرنا ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنا ہے، اور دوسرا معصیت سے صبر کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، یعنی مقاومت، صبر مقاومت کو کہتے ہیں، مقاومت و استقامت تین جگہ دکھانی ہے، استقامت طلب چیزیں، جہاں بغیر استقامت کے یہ تین کام نہیں ہو سکتے، ان میں پہلا کام اطاعت ہے، اطاعت بغیر استقامت کے نہیں ہو سکتے، اطاعت راہبر، اطاعت امام۔ امیر المومنین کو جو شکوہ تھا اپنے پیروکاروں سے کہ تم متی نہیں ہو میرے، اطاعت نہیں کرتے ہو، اطاعت کا فقدان ہے تمہارے اندر، اطاعت میں استقامت کی ضرورت ہے، پائیداری رہبر کا متی بناتی ہے، پائیداری طاغوت کے ساتھ سمجھوتا نہیں بلکہ مبارزہ سکھاتی ہے، انکار طاغوت کا راستہ سکھاتی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ پائیداری سے انسان طاغوت کے مقابلے میں آتا ہے۔ رہبر معظم نے یہی چند روز قبل 4 جون کی تقریر میں مزار رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل کے مرقد پر اور امام کی 25ویں برسی پر خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ استقامت سے ہم راہ امام کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور جاری رکھا ہے۔ امام نے ہمیں استقامت کا راستہ سکھایا ہے، امام خمینی کا راستہ استقامت کا راستہ ہے۔ پائیداری دشمن کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ عزیزان من، اگر بیداری نہ ہو اور پائیداری نہ ہو امت گرفتار ہو جاتی ہے۔ میں بہت مختصر گفتگو 18 مئی کو عروۃ الوثقی میں جشن مولود کعبہ میں اشارہ کیا تھا، صرف موقع وہاں نہیں تھا تاکہ اس موضوع کا حق ادا ہو، تفصیل اس کی بیان ہو۔ بغیر ولایت کے معاشروں کا نقشہ کیا ہوگا، کیسے معاشرے ہوتے ہیں، اس گفتگو میں عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں کہ جس معاشرے میں ولایت نہ ہو اس میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، اس میں تفرقہ ہوتا ہے، اس میں نفرت ہوتی ہے، اس میں آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اس میں گٹیا مسائل ہوتے ہیں، اس میں اقدار پائمال ہوتی ہیں، یہ سارے اثرات ہیں ولایت کے فقدان کے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پائیداری و بیداری نہ ہونے سے امت کس بلا میں مبتلا ہوتی ہے، وہی جس کو میں نے کہا مداری۔ اگر بیداری نہیں ہوگی، پائیداری نہیں ہوگی، مداریوں میں امت گرفتار ہوگی۔ مداری مکار ہوتے ہیں، مداری دھوکہ باز ہوتے ہیں، مداری فریبکار ہوتے ہیں، ان کا تخصص اور ان کا فن عوام کو فریب دینا ہے، عوام کو بیکانے کے ماہر ہیں۔ جو امت مداریوں میں مبتلا ہو جائے، چالاکی اور فریبکاری سے امتوں کو بیکا دیتے ہیں۔ بیداری و پائیداری کے مقابلے میں بے شعوری و چالاکی ہے۔ چالاکی کا پہلا کام عوام کو فریب دینا، چالاکی کے ذریعے سے سامری قوم کو موسیٰ سے دور کر کے بچھڑے کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اگر چالاکی آ جائے، مداری آ جائے، سامری ایک مداری تھا، تورات بھی اس نے چھڑوا لی، موسیٰ بھی چھڑوا دیا، اللہ بھی چھڑوا دیا، ہارون بھی چھڑوا دیا، ایسے مغالطے اور مغلطے اور سفسطے پیش کیے کہ امت ساری گسالے کے پیچھے چلی گئی۔ یہ کام ہوتا ہے، قومیں گسالہ پرست بنا دیتے ہیں مداری، ولایت چھڑا کر آمریت کے تابع کر دیتے ہیں، ولایت چھڑا کر جمہوریت کے گسالے کا پرستار بنا دیتے ہیں مداری۔ مداری و چالاک غدیر سے دور کر دیتے ہیں، غدیر کی ولایت سے دور کر کے قوم کو کسی اور کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ چالاکی سے دین میں تحریف کی جاتی ہے، دین میں تحریف بڑے بڑے نمونے ہیں، توجہ فرمائیں۔ آج قتل و غارت امت رسول کی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہیں کئی کلپس ایسے، قاتلوں نے، آدم خوروں نے بنائے ہیں، مومنین کے گلے کاٹتے ہیں، انسانوں کے گلے کاٹتے ہوئے ساتھ تکبیر پڑھتے ہیں، جو حیوان کو ذبح کرنے کے لیے اللہ اکبر پڑھتے ہیں ساتھ، اور ساتھ آیتیں لکھ کے لگائی ہوتی ہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یا قاتلو ائمت الکفر فانہم لا ایمان لہم، اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ خوب قرآن کی آیت پڑھ کر قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ قدیم سے روش ہے جو بعض مداریوں نے سیکھی ہے، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر قرآن کے خلاف لوگوں کو اکسانا، رسول کے قول پڑھ کر رسول کے دین سے دور کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ولایت سے لوگوں کو دور کیا گیا؟ رسول اللہ کی حدیثیں سنا سنا کر، مسجد النبی میں حدیث سنائی گئی، رسول اللہ کی حدیث کوٹ کی گئی کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کوئی ترکہ نہیں چھوڑتا، یہ حدیث سنائی گئی۔ سارے حیران ہوئے کہ یہ حدیث ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، بس یہ تاریخ بتاتی ہے۔ کہ ولایت و امامت سے دور رسول اللہ کے اقوال سنا کر کے، رسول اللہ کی میراث لوٹی گئی رسول اللہ کے قول سنا سنا کر. جب امت میں بیداری نہ ہو، مداری آ جائیں، مداری قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. آپ دیکھیں رہبر کے اقوال سنا سنا کر ولایت کے خط سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، رہبر کے جملے غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو نظام ولایت سے دور کرتے ہیں. چالاک علی کو تنہا کر دیتا ہے. ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے ان لوگوں کی تعریف میں یا ان لوگوں کے چالاکی میں لکھی ہے جنہوں نے مل کر امیر المومنین سے حکومت لے لی اور امیر المومنین کا اقتدار ختم کر دیا. ان لوگوں کی تعریف میں ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے کہ یہ لوگ کتنے باصلاحیت تھے جنہوں نے امیر المومنین جیسی ہستی کو ان مشکلات میں ڈال دیا. چالاکی تھی. چالاکی انسان کو کوفہ میں رہ کر تماشائی بنا دیتی ہے اور بعد میں وارث کربلا بنا دیتی ہے. چالاکی. چالاک کربلا نہیں آتا، کربلا نہیں آتا، منتقم بن جاتا ہے. وہی جس کو لاشوں کی سیاست کہتے ہیں، کربلا نہیں آتا تاکہ لاش گرے ہی کوئی بھی نہیں. بعد میں 3 سال کے بعد انتقام کی تحریک اٹھتی ہے. وہ 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ جب کربلا کا واقعہ برپا ہو رہا تھا کہاں تھے؟ حضرت زینب نے اس لیے خطاب کیا تھا کہ اے مکارو یا اہل الکوفہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوفہ والوں کو مداری اور مکار میں نہیں کہہ رہا ہوں، بی بی کے خطبے میں ہے، الا یا اہل الکوفہ اہل المکر والغدر، اے کوفیو، اے مکارو، اے غدارو، اے دھوکہ بازو، اے نارنگ بازو، اے ہزار چہرہ لوگو، یہ بی بی کے الفاظ ہیں، اے گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزے کی طرح لوگو، پودے کی طرح لوگو، اے مردار کے تابوت پہ، بدبودار مردار کے تابوت پہ چڑھے ہوئے تابوت کے اوپر لپٹی ہوئی چاندی کی طرح لوگو، یعنی تمہارا ظاہر تو بڑا چمکتا نظر آتا ہے لیکن تمہارے اندر گندگی ہے. یہ بی بی خطاب دے رہی ہے کوفیوں کو. کہاں تھے تم؟ کیوں کربلا میں نہیں آئے؟ منتظر بیٹھے رہے کہ یہ لاشیں آ جائیں، یہ سب کچھ ہو جائے، پھر ہم اپنا کام شروع کریں. چالاکی رہزن کو رہبر بنا دیتی ہے. چالاکی دین میں تحریف کرتی ہے. چالاکی ولایت کی گفتگو کو طاغوتیت کی حاکمیت کے لیے سند بنا کر پیش کرتی ہے. چالاکی ایسے ہوتی ہے کہ جملہ کوٹ کرو، ابھی یہی ہو رہا ہے، امام خمینی کے جملے کوٹ کرتے ہیں. ایران کے اندر ایک طبقہ پیدا ہوا ہے، اسی وصیت نامے میں اس کی طرف اشارہ ہے، میں 2-3 تقریروں میں ان کا عنوان لیا، یہاں بھی وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں کون یہ کام کرتا ہے. توجہ کریں، امام اس جملے میں فرماتے ہیں کہ قرآن اور ولایت سے کس نے دور کیا ہے. فرماتے ہیں کہ خارج چنان از صحنِ خارج نمودن، قرآن و عطرت کو اس طرح میدان سے باہر نکالا کہ گوئی نقشی برائے ہدایت نہ دارد، وقار بجائی رسید کہ نقش قرآن بدست حکومتہائے جائر و آخوندہائے خبیث بدتر از طاغوتیان، وسیلے ای برائے اقامے جور و فساد و توجیع ستمگران و معاندان حق تعالی شد. امام فرماتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہوا کہ قرآن کو میدان سے خارج کیا گیا، ولایت کو دور کیا گیا. کس نے کیا؟ طاغوتوں نے، اور طاغوتوں سے بدتر خبیث مولویوں نے یہ کام کیا جنہوں نے طاغوتوں کے لیے میدان ہموار کیا. یہ امام کے وصیت نامے کا جملہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. آخوندہا یہ خبیثتر از طاغوتیان، جنہوں نے جملے امام کے نقل کیے، ابھی یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت جو جیل میں، جن کو رہبر معظم نے کہا یہ فتنہ گر ہیں، فتنہ باز ہیں، جنہوں نے 2009 میں فتنہ کھڑا کیا، شیخ مہدی کروبی، میر حسین موسوی، محمد خاتمی، ایک پریزیڈنٹ، ایک پارلیمنٹ کا سپیکر اور ایک 8 سال پرائم منسٹر رہا ہے، جمہوری اسلامی کا، جن کو رہبر کہتے ہیں، یہ سران فتنہ ہیں، یہ فتنے کے سرغنے ہیں، یہ تین فتنے کے سرغنے جو اس سطح پر تھے، جن میں دو معمم ہیں، جن میں دو کے سر پہ امامہ ہیں، ایک سید ہے اور ایک شیخ ہے، یہ کیوں رہبر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرغنے ہیں فتنے کے؟ انہوں نے امام خمینی کے اقوال نوٹ کر کے اور ولایت فقیہ سے، رہبر معظم سے لوگوں کو دور کرنا چاہا، دشمن کے ساتھ مل کر اقتدار کی حوث میں یہ کام ہوا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اب بقول محاورہ یا شعر کے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، اب یہ حقیقت ساری دنیا جانتی ہے، صرف وہی نہیں جانتے جن کا جاننا ضروری ہے، صرف انقلابی جوان ہی نہیں جانتے، باقی سب جانتے ہیں۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ تین فتنے کے سرغنے تھے، جن کے فتنے سے انقلاب بچایا گیا، رب المعظم نے بچایا۔ یہ کیا کر رہے تھے یہ تینوں؟ یہ امام خمینی کے جملے توڑ مروڑ کر لوگوں کو رہبر سے دور کر رہے تھے۔ امام خمینی کا جملہ فرماتے تھے، نوٹ کرتے ہیں کہ امام نے یہ کہا ہے کہ حق با مردوں ماس، امام نے یہ کہا ہے کہ انتخابات ہو، امام نے یہ کہا ہے فلاں ہو، امام نے یہ کہا ہے کہ سب سے سپیریئر پارلیمنٹ ہے، ولایت فقیہ کے اوپر بھی حاوی، یہ امام کے، چونکہ امام نے پارلیمنٹ کے بارے میں کہا ہے۔ یہ تحریف کیسے کی جاتی ہے کہ وہ جملہ اگر آپ طاغوت کو ہٹا دیں بیچ میں سے اور وہ جملہ سب پر فٹ کرنا شروع کر دیں، اگر امام نے فرمایا تھا کہ پارلیمنٹ حاوی ہے، سپر ہے، کون سی پارلیمنٹ؟ طاغوت کی پارلیمنٹ، اگر طاغوت کو ہٹا دیں تو پیچھے یہ جملہ سب پر فٹ ہے، یعنی امریکہ کی پارلیمنٹ، رشیا کی پارلیمنٹ، یورپ کی پارلیمنٹ، یہ ساری پارلیمنٹ ہیں۔ امام خمینی کا جملہ ہر پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے، امام خمینی کا جملہ اس پارلیمنٹ کے لیے ہے جس کی حقانیت و قانونیت و جواز و مشروعیت ولایت کی وجہ سے ہو۔ الیکشن جب ہوتا ہے ایران میں، پریزیڈنٹ جب بنتا ہے، یہ پریزیڈنٹ جب تک ولی فقیہ سے اپنے اختیارات تفویض نہ کرے، ولی فقیہ اس کو نہ دے، اس وقت تک یہ پریزیڈنٹ نہیں کہلاتا، 100% ووٹ بھی لے لے، ولایت سے اختیار لیتا ہے، نامینیشن پبلک کرتی ہے، اختیارات پبلک نہیں دے سکتی۔ عزیزان من آخوندہا، دو روایتیں دین کی پڑھ لیں، اختیارات پبلک کے نہیں ہیں، نامینیشن پبلک کرتی ہے، یعنی پبلک پارلیمنٹ کے نمائندے کو نامینیٹ کرتی ہے، پبلک پریزیڈنٹ کو نامینیٹ کرتی ہے، اختیارات ولی فقیہ دیتا ہے۔ ولی فقیہ کے اجازت سے خمس لینے والوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اختیارات ولی کے پاس ہیں، ولی اختیار نہ دے وہ کچھ بھی نہیں ہے، 100% ووٹ بھی لے لے۔ بنی صدر نے ایران کے اندر ریکارڈ ووٹ لیے، 98% ووٹ، کل کاسٹنگ ووٹوں کا 98% ووٹ بنی صدر نے لیا، امام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، پبلک کا منتخب امام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، جو تم کون ہوتے ہو، پارلیمنٹ کو باہر ہر روک دیا، پارلیمنٹ یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے،